الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. معزز علماء، دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. یہ نعمت کتنی بڑی ہے، اس کا ہم صحیح اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اگر قرآن مجید کی قدر و قیمت کا ہمیں صحیح علم ہوتا اور قرآن مجید کی قدر و قیمت کا ہمیں کما حق کہو احساس ہوتا تو آج اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس مجلس میں شرکت کی جو سعادت نصیب فرمائی ہے، اس سعادت کی صحیح قدر و قیمت کو ہم پہچان سکتے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص کے یہاں شادی کے بعد، ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اولاد ہوئی، اللہ تعالی شانہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی. چونکہ طویل مدت کے بعد یہ نعمت ملی تھی، اس لیے فرط مسرت میں مغلوب الحال ہو کر اس نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی جب بڑی ہو جائے اور جس دن اس کی رخصتی ہو، میں خدا کی قسم اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. قسم کھا لی کہ خدا کی قسم جب میری بیٹی بڑی ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے اور اس کی رخصتی کا دن آئے اس وقت میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, بچی بڑی ہو گئی, منگنی ہوئی, شادی کا دن مقرر ہوا. اب جب شادی کا دن مقرر ہوا, رخصتی کا دن طے ہوا, تو اسے اپنی وہ قسم یاد آئی. اور پرانے زمانے میں لوگ قسم کھانے میں احتیاط بھی بہت کرتے تھے, اور اگر قسم کھا لیتے تھے تو شرعی تقاضا ہوتا تھا تو پوری کوشش کرتے تھے کہ اسے پوری کرے. قسم کو توڑنے سے بہت بچتے تھے. تو مفتیان کرام, علماء اعظام سے ملاقاتیں شروع کر دی. جس کسی کے پاس گیا ہر شخص نے یہ کہا کہ بھئی دونوں جہان کی دولت تو کہاں سے لائے گا غریب آدمی. اب تو ایک ہی شکل ہے کہ رخصتی کرا دے اور قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ دے دے تو حانث ہو جائے گا. یہ چلتے چلتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ کہا کہ رخصتی کو مؤخر کر دے اور کسی اچھے عالم کو, کسی اچھی عالمہ کو تلاش کر اور اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر اور اس سے یہ تقاضا کر کہ میری بیٹی کو علم قرآن سکھاؤ. ایک سال, چھ مہینے, دو سال, تین سال قرآن سکھاؤ اسے, علوم قرآنی سے اسے آراستہ کرو اور اس کے بعد رخصتی کی تاریخ مقرر کرو اور جب یہ گھر سے جانے لگے تو اس کے ہاتھ میں ایک قرآن کی کاپی دے دو. اگر اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا اور اس کے سینے میں علوم قرآن کو اتار دیا تو تم نے اسے دونوں جہان کی دولت دے دی. قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. یہ قرآن اتنی عظیم الشان دولت ہے میرے بھائیوں, بہت بڑی سعادت. یہ اس جلسے میں شرکت بھی بہت بڑی سعادت, اس مجلس کا انعقاد بہت بڑی سعادت. جن ماں باپ کے بچے آج تکمیل حفظ قرآن کر رہے ہیں, جن خاندانوں کے بچے آج تکمیل حفظ قرآن کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی بہت بڑی سعادت. اساتذہ کے لیے, منتظمین کے لیے, الفلاح اکیڈمی کے لیے بہت بڑی سعادت. ایک تاریخی چیز ہے یہ کہ الفلاح اکیڈمی کے تحت چلنے والے مدرسہ الفلاح کا سب سے پہلا بیچ آج فارغ ہو رہا ہے, تکمیل حفظ قرآن کر رہا ہے. اس پوری بستی کے لیے سعادت, پوری امت کے لیے سعادت کہ امت کے تین نو عمر بچے اپنے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا چکے ہیں. اللہ تعالی شانہ ان کے سینوں میں قرآن کی اس دولت کو مرتے دم تک باقی رکھے, اور انہیں بھی, ان کے ماں باپ کو بھی, ان کے خاندان کو بھی, بستی میں رہنے والوں کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ انہیں علماء ربانیین میں شامل فرمائے, خدام دین میں شامل فرمائے, خدام قرآن میں شامل فرمائے, اور انہیں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے مدرسے کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی استاد کے پاس حفظ قرآن کے لیے داخل کیا. اس بچے نے حفظن جب ایک منزل ختم کی تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے استاد سے ملاقات کی ان کو مبارک بات دی, شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کے سینے میں محنت کر کے قرآن مجید کی ایک منزل اتاری, یعنی 1/7 آف دا قرآن. اور اس خوشی میں استاد کی خدمت میں 100 دینار پیش کیے, 100 گولڈ کوئنز, 100 دینار پیش کیے. تو امام عبد الوہاب شارانی رحمتہ اللہ علیہ نے جب 100 دینار اپنے بیٹے کے استاد کی خدمت میں پیش کیے تو استاد نے کہا کہ حضرت 100 دینار تو بہت زیادہ ہے, میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے کہ مجھے اس کے سلے میں خوشی میں 100 دینار دیے جائیں. 100 دینار اس زمانے میں فورچون. تو میں نے آپ کے بیٹے کو ایک منزل حفظ کرائی, اس کی خوشی میں آپ مجھے ہدیتاً 100 دینار عطا فرما رہے ہیں. تو میں نے اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ آپ مجھے 100 دینار دیں. جب استاد کے اس رویے کو دیکھا امام عبد الوہاب شارانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو اسے فارغ کر دیا اپنے بیٹے کو پڑھانے سے, کہ میں دوسرا استاد تلاش کر لوں گا, اب آئندہ کل سے آپ میرے بیٹے کو نہ پڑھائیں. پوچھا گیا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی, تو کہا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کی قدر و قیمت نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بیٹے کو حفظ کرائے. اس لیے کہ جس کی زبان سے یہ بات نکلے کہ ایک منزل سینے میں اتارا جانا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں 100 دینار دیے جائیں, یعنی اس کے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کہ ایک شخص کے سینے میں ایک منزل اتر جاوے یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں 100 دینار دیے جائیں. تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں قرآن کی جیسی قدر و قیمت ہونی چاہیے نہیں ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا استاد میرے بیٹے کو پڑھائے. آج میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں علم نبوت کی قدر و قیمت پیدا کریں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں علم نبوت کی جیسی اور جتنی قدر ہونی چاہیے نہیں ہے. اگر ہمارے دلوں میں علم نبوت کی قدر ہوتی تو ہم جس طرح اپنی مسجد کے پیش امام کی قدر کرتے اسی طرح ان بچوں کی بھی قدر کرتے جن کے سینوں میں قرآن ہے. ہم جس طرح ہماری بستی میں آنے والے مشہور مشائخ کی قدر کرتے اسی طرح ہم ان علماء کی اور ان حفاظ کی اور ان مفتیوں کی بھی قدر کرتے جو ہماری بستی میں رہتے ہیں اور جو علوم نبوت سے آراستہ ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے, وہاں طلبہ میں حضرت کا واعظ ہوا تو حضرت نے طلبہ کو یہ تلقین کی کہ اپنے اساتذہ کا احترام کرو, اور میں بھی اپنے یہاں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ پسند اپنی اپنی, ہر طالب علم کا میلان کسی نہ کسی استاد کی طرف ہوتا ہے, کسی کا مسلم شریف کے استاد کی طرف ہوتا ہے, کسی کا بخاری شریف کے استاد کی طرف ہوتا ہے, کسی کا شیخ الحدیث کی طرف, کسی کا شیخ التفسیر کی طرف, کسی کا مفتی کی طرف. تو اپنے دل میں جس استاد کی محبت جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھو, یہ آپ کو اختیار ہے. 200%, 300%, 400%, 1000%, 1,000,000%, جو آپ کی چوئس کا استاد ہے, جس سے آپ کا دل لگا ہوا ہے, اس سے جتنی محبت رکھنا چاہو رکھو, مگر ہر استاد کا اپنے دل میں 100% احترام ضروری ہے اور ہر استاد سے 100% محبت ضروری ہے. 100% سے کم کسی استاد کی محبت نہیں ہونی چاہیے اور 100% سے کم احترام کسی بھی استاد کا نہیں ہونا چاہیے. ہر استاد کے ساتھ ایوریج درجے کی محبت اور ایوریج درجے کا احترام ہونا چاہیے جو کہ 100% ہے, اور اس کے بعد آگے جس سے جتنی محبت کرو, جس کا جتنا احترام کرو تمہاری مرضی ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، وہاں طلبہ میں وعظ ہوا اور وعظ میں حضرت نے ترغیب دی طلبہ کو کہ اپنے استاد کا دل میں احترام ہونا چاہیے، اور استاد کا احترام ہونا چاہیے اس کے استاد اور معلم ہونے کی وجہ سے، استاد سے محبت ہونی چاہیے اس کے استاد اور معلم ہونے کی وجہ سے، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے استاد ہیں، میں ان کا احترام کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے علم سے بہراور کر رہے ہیں، یہ مجھے جہالت کی اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پہ چلا رہے ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تلقین فرما رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے، اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے تم میں سے بہت سارے جو محبت کرتے ہیں اور ان کا جو احترام کرتے ہیں وہ حضرت کے تمہارے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ حضرت کی شہرت کی وجہ سے، یہ حب جاہ کی وجہ سے کہ حضرت کے ساتھ اگر ہم لگ گئے تو حضرت کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ دنیا مل جائے گی، ہمیں بھی شہرت مل جائے گی۔ اور حکیم الامت رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا ان طلبا سے کہ اگر حضرت کے تمہارے استاد ہونے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں حضرت کا احترام ہوتا تو تم تمہارے دوسرے اساتذہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کرتے، بلکہ ایوریج درجے کا ان کا بھی احترام کرتے، ایوریج درجے میں ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے دلوں میں قرآن اور علوم قرآن کی جتنی محبت ہونی چاہیے اس کا جتنا احترام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے علماء کا احترام نہیں، مساجد کے ائمہ کا احترام نہیں، اسی وجہ سے قراء کا احترام نہیں، مفتیوں کا احترام نہیں، اسی وجہ سے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کا احترام نہیں۔ کسی ایک کا احترام ہم نے کر لیا، باہر سے کوئی مہمان آیا، ہمارا شیخ ہے، کوئی بڑے عالم آ گئے، ان کا ہم نے احترام کر لیا، مگر مقامی جو علماء ہے، مقامی جو حفاظ ہے، مقامی جو ائمہ ہے، ہمارے مدرسے کے مقامی جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل الٹا، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ باہر سے جو عالم آئے ہیں ان کا احترام ہم علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اگر علم کی بنیاد پہ ان کا احترام ہوتا تو ہم ان سب حضرات کا احترام کرتے، اس لیے کہ علم تو ان کے پاس بھی ہے، یہ بھی اہل علم میں سے ہے۔ اپنے دلوں میں میرے بھائیوں علم کی قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علم کی قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب علم کی قدر پیدا ہوگی تو خود بخود علماء کی قدر پیدا ہو جائے گی، خود بخود حفاظ کی قدر پیدا ہو جائے گی، خود بخود ہمارے اساتذہ کی قدر پیدا ہوگی، خود بخود ائمہ کی قدر پیدا ہوگی، خود بخود مدارس اور مکاتب کی قدر پیدا ہوگی، خود بخود کتابوں کی قدر پیدا ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمت، کسی بستی میں مدرسے کا وجود میں آنا، ایک مدرسے کا وجود ہو گیا بہت بڑی برکت نصیب ہوئی، دو مدرسے ہو گئے اور برکت ہو گئی، تین مدرسے ہو گئے اور برکت، چار مدرسے ہو گئے اور برکت۔ اور اللہ تعالی شانہ کا عجیب نظام ہے کہ جس بستی میں دین کی جس خدمت کی ضرورت پڑنے والی ہوتی ہے اللہ تعالی شانہ کسی فرد کے دل میں القا فرماتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور ایک ادارہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں منظم نہیں ہے، بالکل غیر منظم۔ لوساکا کے مسلمان کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں ابھی اتنی تعداد میں بچے ہیں اور مستقبل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بچوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی، اور ہمارے پاس اس وقت جتنے مدارس ہیں یا مکاتب ہیں وہ ان بچوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، تو 10 سال کے بعد کا سوچ کر ہمیں کسی جگہ پر نئے مدرسے کی بنیاد اس وقت سے ڈال دینی چاہیے؟ دنیا میں کسی جگہ پر یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا لیسٹر بہت بڑا شہر ہے، وہاں 30-35-40 ہزار مسلمان رہتے ہیں، وہاں جو سب سے پہلی مسجد مسجد النور بنی تھی بس اس کے بعد کسی نے بیٹھ کے مشورہ نہیں کیا آج تک. 1960s میں 50s میں وہ مسجد بنی تھی, تو یہ لیسٹر کی تاریخ میں مسلمانوں نے بیٹھ کر کبھی یہ مشورہ نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو سنبھالنے کے لیے ہمیں فنا علاقے میں کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے یا فنا جگہ پر ایک اور مدرسہ قائم کرنا چاہیے. جو جس ادارے کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اسی کی فکر ہے اسے کہ اس میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں پورے شہر کی کوئی فکر نہیں کرتا. مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی عالم کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے ایک مدرسہ کھولنا ہے, وہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہاں جماعت خانہ شروع کر رہے ہیں, اب جماعت خانہ شروع ہو گیا. کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اس علاقے میں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی, اب مسجد تعمیر ہو گئی. اور شروع شروع میں بعض لوگوں کو دکھتا بھی ہے اس لیے کہ جہاں خلوص نہیں ہوتا, اخلاص نہیں ہوتا, مقصد دین نہیں ہوتا, وہاں دکھ ہوتا ہے کہ یہ دوسری مسجد کیوں کھلی, یہ دوسرا مدرسہ کیوں شروع ہوا, یہ دوسرا جامعہ وجود میں کیوں آیا, یہ دوسری اکیڈمی وجود میں کیوں آئی. اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مقصود ہوتے, ان کی رضا مقصود ہوتی, تو دین کے ہر کام کو دیکھ کر دل خوش ہوتا کہ میں جس کام میں لگا ہوا ہوں کہ بندوں کو مدرسے کی لائن سے, خانقاہ کی لائن سے, تبلیغ کی لائن سے, مسجد کی لائن سے اللہ سے جوڑوں, میرا جو مقصد ہے اسی مقصد کو لے کر یہ اٹھے ہیں, اسی مقصد سے یہ اٹھے ہیں, خوشی ہوتی دل میں. یہی اخلاص کا تھرمومیٹر ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر دوسرا شروع کرے اس وقت اگر ہمیں دل میں تکلیف ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ خلوص نہیں ہے, اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے. اور اگر دل میں خوشی محسوس ہو, خوشی, تو اس کا مطلب یہ کہ خلوص ہے, یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سب سے اخیری خلیفہ, اللہ تعالی شانہ نے بہت نوازا حضرت کو, بہت کام لیا. تو علماء میں حضرت کی بات رکھی گئی, علماء بڑی تعداد میں جمع ہوئے, ہونا بھی چاہیے تھا, حضرت کی شخصیت بڑی تھی. تو حضرت نے اس میں علماء کو پیار محبت سے کام کرنے کی تلقین فرمائی, اور حضرت نے یہ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے رقیب مت بنو, رفیق بنو, ایک دوسرے کے مخالف مت بنو, معاون بنو. اور دین کا چھوٹا کام ہو رہا ہے اسے بھی اپنے لیے کمپلیمنٹ سمجھو کہ اس سے بھی میرے کام کو مدد ملے گی, اور بڑا ہو رہا ہے تو چھوٹا یہ سمجھے کہ ان کے بڑے کام سے ہمارے کام کو مدد ملے گی. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کس کے کام سے ہمیں کس طرح نفع ہو رہا ہے. مدارس والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ دعوت و تبلیغ سے ہمیں کس طرح نفع ہو رہا ہے, اور دعوت و تبلیغ والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مدارس سے ہمیں کس طرح نفع ہو رہا ہے. خانقاہ والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مدارس اور تبلیغ سے ہمیں کس طرح کا نفع ہو رہا ہے, اور تبلیغ اور مدارس والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ خانقاہ سے ہمیں کس طرح نفع ہو رہا ہے. یہ سارے کاموں کو اللہ تعالی شانہ وجود عطا فرماتے ہیں, اور ایک ہی بستی میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہو, مدرسے کی لائن کا کام بھی ہو رہا ہو, تصنیف و تالیف کا کام بھی ہو رہا ہو, دارالافتاء کا کام بھی ہو رہا ہو, اور خانقاہ کا کام بھی ہو رہا ہو, اس بستی والوں کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر کام دوسرے کام کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, ہر کام دوسرے کام کے لیے معاون ہوتا ہے. اگر ان کاموں میں سے ایک کام نکل گیا اور وہ پرزا بیچ میں سے ہٹ گیا تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا جو نوکن ایفیکٹ ہوگا دوسرے کاموں کے اوپر. مگر چونکہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ بھائی ایک جمعیت تھی, دو ہو گئی, تین ہو گئی, کوئی حرج نہیں, ہو گئی. اب بہتر ہوتا کہ اتفاق سے کام کرتے, مگر اب ہو گئی تو ایک دوسرے کو قبول کر لو, ایک دوسرے کے معاون بنو. ایک مدرسہ تھا, دو ہو گئی, تین ہو گئے, چار ہو گئے. ایک مسجد تھی, دو ہو گئی, تین ہو گئی, چار ہو گئی. یہ جتنے مختلف کام ہو رہے, ایک ہی شہر کے اندر دو مفتی تھے, دونوں نے الگ الگ دارالافتاء قائم کیا. ایک ہی شہر میں کتنے آپٹیشنز ہوتے ہیں, ایک ہی شہر میں کتنے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, ایک ہی شہر میں کتنے مل والے ہوتے ہیں, ایک ہی شہر میں کتنے گروسری کی دکان والے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں لڑتے آپس میں. یہ دینی جماعتیں آپس میں کیوں لڑتی ہیں؟ اس لیے کہ شیطان ان میں سے ہر ایک کے کام کو کمزور کرنے کے لیے، بلکہ برباد کرنے کے لیے اس قسم کے دل میں وساوس پیدا کرتا ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک کو اپنے گلے سے لگاتے اور یہ سوچتے کہ یہ بھی ہمارا ہی ہے، یہ شخص بھی ہمارا ہے، یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، یہ کام بھی ہمارا ہے، ہمارے ذہن کے اوپر دھندلاپن چھا جاتا ہے اور ہم ہر ایک کو غیر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے، اور طبیعت اندر سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس شہر میں، اس ملک میں ہم ہی ہم رہیں، باقی کوئی نہ رہے. دین کی خدمت کا جذبہ میرے بھائیوں بہت اچھا ہے، رات دن ایک کر کے، خون پسینے کو ایک کر کے، شب و روز ایک کر کے خدمت کرنی چاہیے. اور دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اللہ تعالی شانہو کے دربار میں یہ اعلان ہو کہ دنیا میں جتنے انسان رہنے والے تھے ان سب کی ہدایت کے لیے یہ ذریعہ بنا تھا. یہ تمنا ہونی چاہیے، بہت اچھا ہے یہ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دوسرا کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، ہم جس لائن سے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری لائن سے کام کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو دل میں، ہمیں تکلیف ہو. ہمیں میرے بھائیوں کچھ پتا نہیں کہ لوساکا میں رہنے والا ایک ایسا شخص جو یہاں کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں ان میں سے پریکٹیکلی کسی بھی خدمت میں حصہ نہیں لیتا، مگر اہتمام سے وہ کسی کونے میں دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری بستی میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب میں برکت پیدا فرما. ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے ہمارے کام چل رہے ہیں. کس کی کون سی خدمت ہمارے کام میں معاون ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور دارالعلوم دیوبند کی کارگزاری سنائی کہ حضرت ہمارے دارالعلوم میں ایسا ہے اور ہمارے دارالعلوم میں ایسا ہے اور ہمارے دارالعلوم میں ایسا ہے، ہمارے دارالعلوم میں ایسا ہے، تو حضرت سنتے رہے، کارگزاری سنی اور پھر فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں ہم کریں اور مدرسہ تمہارا. یعنی تنبیہ فرمائی حضرت نے کہ ٹھیک ہے تم نے بہت محنت کی مگر اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہم نے بھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں. ہم جو کچھ دین کی خدمت کر رہے ہیں کر سکتے ہیں، اور ہماری جو کچھ شہرت ہمیں نظر آتی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس کے پیچھے کس کس کی دعا کا حصہ ہے. ہمارے ماں باپ کی دعائیں، ہمارے اساتذہ کی دعائیں، ہمارے مشائخ کی، اکابر کی دعائیں. اس لیے کبھی بھی احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے کام لے رہا ہے، تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے غیر مستحق ہونے کے باوجود بھی تو ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہمارے علاوہ ہماری بستی میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ہم جس لائن سے کام کر رہے ہیں اس لائن سے یا کسی اور لائن سے جو بھی خدمت کر رہا ہے، اے اللہ اسے بھی بہت زیادہ ترقی عطا فرما، اسے بھی تیرے دین کی حفاظت اور تیرے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا. یہ دلوں میں محبت ہونی چاہیے. تو میں میرے بھائی یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو علم دین ہے، علم دین، اس کی ہمارے دلوں میں قدر ہونی چاہیے. یہ قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. علم دین جو ہے بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز. یہ جو تین بچے ابھی آخری آیات پڑھیں گے، اللہ تعالی شانہ نے ان بچوں کو کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح اندازہ ہمیں قیامت کے دن ہی ہوگا. ان کے ماں باپ کو اللہ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اس کا صحیح اندازہ ان کے ماں باپ کو بھی قیامت کے دن ہی ہوگا. اس مدرسے کے وجود میں آنے کی جو برکات ہے اس کا صحیح اندازہ ہمیں آخرت ہی میں ہوگا. کوئی بھی مدرسہ، میں صرف مدرسہ الفلاح کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی مدرسہ، دارالعلوم دیوبند کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ایک انار کے درخت کے نیچے. مدرسہ کس کا نام ہے؟ پڑھنے پڑھانے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے. طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرس اس میں ضرب ہے، اور مدرس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک شخص پڑھاتا ہے دوسرا پڑھتا ہے، یا ایک پڑھاتا ہے ایک سے زائد افراد پڑھتے ہیں، یا کئی افراد پڑھاتے ہیں کئی افراد پڑھتے ہیں. جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ جاؤ ایک پڑھائے دوسرا پڑھے اسے مدرس کہتے ہیں. آپ کار پارک کے اندر بیٹھ جاؤ ایک پڑھانا شروع کر دے دوسرا پڑھے اس کو مدرس کہتے ہیں. اور جس جگہ کے اوپر یہ پڑھنے اور پڑھانے کا کام بار بار ہوتا رہے بار بار ہوتا رہے بار بار ہوتا رہے تو مبالغہ کی تا اس پر لگا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مدرسہ. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں بار بار پڑھنے اور پڑھانے کا کام ہوتا ہے. اس کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں ہے. عمارت کو مدرسہ نہیں کہتے, بلڈنگ کو مدرسہ نہیں کہتے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی جو ابتدا ہے جب کبھی بیان کی جاتی ہے کہ دارالعلوم کی دیوبند کی ابتدا کب سے ہوئی کہاں سے ہوئی تو عمارت کی تاریخ نہیں آتی, بلکہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ملا محمود ایک شاگرد محمود حسن کو لے کر بیٹھے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا. بس یہ مدرسہ. اب یہ اس وقت جن لوگوں نے دیکھا ہوگا انار کے درخت کے نیچے ایک استاد پڑھا رہا ہے اور ایک پڑھ رہا ہے, کیا حیثیت ذہن میں اس کی آئے گی کہ یہ بس دو آدمی ہے ایک پڑھا رہا ہے ایک پڑھ رہا ہے. مگر آج دیکھو اس دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالی شانہ نے کتنی برکات عطا فرمائی اور وہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا. اس لیے میرے بھائیو یہ مدارس کی جو ابتدا ہوتی ہے دینی کاموں کی ابتدا ہوتی ہے ابتدائی مرحلے میں اور ابتدائی وہلے میں لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالی شانہ کے علم میں جو باتیں ہوتی ہے اس علم کے مطابق اداروں کی ترقی ہوتی ہے اور آگے جا کر کے اللہ تعالی شانہ ان سے بہت کام لیتے ہیں. اس وقت لوگ کافی افسوس ملتے ہیں کہ کاش کے ابتدا میں ہم نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہوتا. یہ مدارس کی جو ہے میرے بھائیو مدارس کی دلوں کے اندر قدر کرو قدر پیدا کرو, مکاتب کی دلوں کے اندر قدر پیدا کرو. دیکھو پوری دنیا میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں تصنیف و تالیف کی لائن سے خانقاہ کی لائن سے دعوت و تبلیغ کی لائن سے اس میں سب سے زیادہ دشمنان اسلام کی طرف سے اگر مخالفت ہو رہی ہے تو وہ مدارس کی ہو رہی ہے. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ مدارس کی اہمیت اور مدارس کی حیثیت کو غیر مسلموں نے جتنا سمجھا ہے اتنا مسلمان نہیں سمجھ پائے. غیر مسلموں نے سمجھا ہے کہ جب تک یہ مدرسے موجود رہیں گے اس وقت تک دین کی حفاظت رہے گی, اور مدرسے اگر ختم تو دین ختم. مدرسہ جو ہے وہ دین کا قلعہ ہے. مدرسے کے اندر قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے, قرآن کے الفاظ کی حفاظت مدارس میں کی جاتی ہے, قرآن کی صحت اور قرآن کی تجوید اور اس کے کریکٹ پروننسیشن کی حفاظت مدارس میں کی جاتی ہے, قرآن کے معانی کی حفاظت مدارس میں کی جاتی ہے, قرآن کی سب سے پہلی تفسیر احادیث شریفہ اس کی حفاظت مدارس میں کی جاتی ہے. اگر مدارس کا وجود ختم ہو جائے تو یہ قرآن اور قرآن سے تعلق رکھنے والے جو علوم ہیں ان کی حفاظت کہاں ہوگی اور ان کی حفاظت کس طرح ہوگی. یہ دین کی میرے بھائیو حفاظت جو ہو رہی ہے وہ سینہ بسینہ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہر دور میں علماء کی ایک جماعت کو نہ بجھنے والی پیاس عطا فرماتے ہیں. وہ رات دن ایک ہی فکر میں رہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے ان کی فکر کہ ہم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ قبر میں جائیں اس سے پہلے پہلے ان کے سینوں میں جتنا علم ہے وہ میں لے لوں. ہر دور میں یہ پیاس اللہ تعالی شانہ نے عطا فرمائی علماء کی ایک جماعت کو. اور ان کا مشن دو ہی رہے ان کے مشن. ایک مشن یہ کہ ہم سے پہلے والی جو جماعت ہے ان کے سینوں میں جتنا علم ہے ان کے قبر میں جانے سے پہلے پہلے میں وہ علم لے لوں, اور دوسری طرف میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں میرے قبر میں جانے سے پہلے پہلے یہ سارا علم میں ان کی طرف منتقل کر دوں. ایک تاجر تھے ان کو علم سے بھی شغف تھا, حصول علم حدیث سے شغف تھا. وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر کے نکل گئے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. اس زمانے میں لوگ سرمایہ اپنا جتنا بھی ہوتا تھا لے کر جاتے تھے تجارت کے لیے دوسرے ملک میں, اور دوسرے ملک میں جاتے تھے اور اس سرمایے سے خریدتے تھے ان چیزوں کو جن کی ضرورت اپنے ملک میں ہوتی.
اور لے کر کے آتے اور بیچتے اور نفع کما لیتے. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے, سامان خریدنے کے لیے, مگر جس جگہ پر میں جا رہا ہوں وہاں بڑے بڑے محدث رہتے ہیں, تو میں کچھ عرصے وہاں پہلے قیام کروں گا اور قیام کر کے علم حدیث کو حاصل کروں گا. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے یہ نہ بجھنے والی پیاس عطا فرمائی. اور ہر دور میں, اب یہ بچے یہاں تو پھر بھی ماحول اچھا ہے, ہمارے یہاں انگلینڈ کے ماحول میں جہاں چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت, چاروں طرف سے عیش پرستی کی دعوت, اور ایسے ایسے خاندان کہ جن خاندانوں کے افراد جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے, مگر ان کے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالی شوق پیدا کرتا ہے کہ مجھے حفظ قرآن کرنا ہے. اور ماں باپ کے بارہا سمجھانے کے باوجود کہ اگر تم حفظ قرآن میں چلے گئے تو تمہارے جی سی ایس سی کے ایگزامینیشن متاثر ہوں گے, ہم تو تمہارے لیے یہ لائن چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ بچہ بزید ہو جاتا ہے کہ نہیں میں پڑھوں گا اور حافظ بن کر رہوں گا, وہ ضد کرتا ہے. اور ماں باپ بےچارے ناواقفیت کی وجہ سے ساری کارگزاری سناتے ہیں, انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ تیرے بس کا نہیں ہے, تجھے تو جی سی ایس سی کرنا ہے, پھر او لیول کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, مگر بس یہ بزید ہو گیا ہے تو اب ٹرائی کر لیتے ہیں, اسے داخل کر دو, کوئی بات نہیں. اور پھر بار بار اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, مگر اس کے باوجود بھی وہ بزید ہوتا ہے اور قرآن کو ختم کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے درجہ علمیت میں, اس کا ننیال اور ددیال دونوں طرف کے خاندان میں سب پڑھے لکھے لوگ, انٹلیکچوئل جدید تعلیم یافتہ حضرات, اور ایسی جگہ پر وہ رہتا تھا کہ جس جگہ پر ایسا کوئی دینی ماحول بھی نہیں, ہالینڈ یا ڈینمارک میں کسی جگہ پر. اور بچے کے دل میں حفظ قرآن کا شوق اٹھا, اور باپ ڈاکٹر اور علماء کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والا نہیں, تو وہ خود مجھے کہہ رہے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب, کہ میں دل میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں مولوی کہاں سے آ گیا, ہماری نسل میں مولوی, اسے حفظ قرآن کا شوق کہاں سے پیدا ہو گیا. مگر نہیں, اس نے ضد کی کہ میں حافظ بنوں گا, حافظ بنوں گا, حافظ قرآن بن گیا. حافظ قرآن ہو جانے کے بعد ابا نے سوچا تھا کہ چلو اب حافظ تو کسی طرح بنا لیتے ہیں, مگر اس کے بعد ڈاکٹری میں لگائیں گے, اس لیے کہ خاندان کا پورا ماحول ایسا, اور وہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس خاندان میں, اور خاندان والوں کے لیے بھی یہ ہضم کرنا بہت مشکل تھا. اس کے بعد اس نے ویب سائٹ کے ذریعے سارے دارالعلوموں کا مطالعہ کیا, اور مطالعہ کر کے پسند اپنی اپنی کے مطابق اسلامک دعوی اکیڈمی کو پسند کیا, اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں عالم بنوں گا اور یہاں جا کر کے بنوں گا. تب جا کر کے اس کے والد بہت سمجھایا بہت سمجھایا, مگر جب وہ بزید رہا تو پھر بل آخر دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ مدرسہ کیا ہوتا ہے, یہ دارالعلوم کیا ہوتا ہے, اور میرے بیٹے کو مولوی بننے کا شوق ہو گیا ہے, اب میرے بیٹے کا کیا ہوگا. وہ دیکھنے کے لیے آئے, اب وہ پڑھ رہا ہے, رابعہ یا خامسہ میں پہنچ گیا ہے, اور ماشاءاللہ اس ایک بچے کی وجہ سے پورے خاندان میں 100% تبدیلی آ گئی. اور اب جو ہے اس کے والد جو کل تک علماء کو منفی نظر سے دیکھتے تھے, اس خوشی پر آنسو بہاتا ہے آنکھوں سے کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کر رہا ہے اور ہمارے گھر میں علم آ گیا ہے. یہ اللہ تعالی شانہ اپنی طرف سے یہ حفاظت فرما رہے ہیں دین کی. تو وہ گئے وہاں تجارت کے لیے اور انہوں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا. اب جب ان کو اطمینان ہوا کہ بس جتنا مجھے حاصل کرنا چاہیے تھا اس سفر میں حاصل کر لیا, گھر کے بھی کچھ تقاضے ہیں, تو جو سرمایہ ان کے پاس تھا اس سرمایہ سے انہوں نے سامان خریدا, کرائے کے اونٹ لیے, اور اب کل جو ہے سفر ہے ان اونٹوں کے اوپر, کئی اونٹ کرائے کے لیے اور ان اونٹوں کے اوپر سامان تجارت کا, اور اب سفر کرنے والے ہیں کہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں پر جو میرے سب سے محترم استاد ہیں, اگر آج مجھے ان کے ساتھ تہجد کی نماز میں شرکت کا موقع مل جائے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی, کہ آج فجر کی نماز کے بعد تو میں جا رہا ہوں. یہ چلے گئے, تلاش کرتے کرتے استاد مل گئے, وہ مشغول تھے تہجد کی نماز میں. اب تہجد کی نماز کے وقت انہوں نے اپنے استاد محترم کا ایک ایسا عمل دیکھا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی انہوں نے نہیں سنی تھی. یہ تاجر ہے, طالب علم تاجر, مگر دیکھو علم دین کا کتنا شوق. یہ شوق اللہ عطا فرماتے ہیں, یہ شوق اللہ عطا فرماتے ہیں میرے بھائیوں, یہ شوق اللہ عطا فرماتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار. وہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں سے لطف اندوز ہونے میں ہمیں وہ مزہ نہیں آتا جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرنے سے مزہ آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب سب سے پہلی مرتبہ آپ کوئی نئی بات سنتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کان میں جب سب سے پہلی مرتبہ کوئی نئی علمی بات پڑتی ہے تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ میں اندر سے تمنا کرتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک کان ہی کان ہوتا تاکہ پورے جسم کو وہ مزہ آ جاتا. ایسا شوق. اور یہ جو شوق بھی تھا میرے بھائیوں, یہ لذت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی, مگر ساتھ میں امت کی فکر عطا فرمائی تھی. کبھی کبھی ہماری زبانوں سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ علماء نے امت کے لیے کیا کیا ہے, علماء امت کے لیے کیا کر رہے ہیں, علماء کو امت کی وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں فکر ہے, علماء کو امت کو دین پر لانے کی وہ فکر نہیں جو ہمیں فکر ہے. ہماری ذہنوں سے ایسی بات نکل جاتی ہے, یہ علماء ایک محدود کام کر رہے ہیں اور ہم عالمی کام کر رہے ہیں. یہ غلط جملہ ہے میرے بھائیوں. اگر علماء موجود نہ ہوتے, علماء دین کی حفاظت نہ کرتے تو آگے ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہ کر سکتے. اگر علماء کی محنتیں نہ ہوتی تو ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کر سکتے, ہم کچھ نہ کر سکتے. اگر علماء دنیا سے اٹھ جائیں, مدارس بند ہو جائیں تو 25 سال 50 سال کے اندر اندر دین نیست و نابود ہو جائے. یہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کا عجیب و غریب نظام ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوری پوری راتیں جاگتے تھے, صحت پر اثر پڑا, بیمار ہونے لگے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت رات کو آپ آرام بھی کر لیا کیجیے, سب سو جاتے ہیں آپ بھی سو جایا کیجیے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری دنیا یہ سوچ کر سو جاتی ہے کہ جب ہمیں کسی شرعی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ہم محمد ابن حسن الشیبانی کے پاس چلے جائیں گے. محمد ابن حسن بھی اگر رات کو سو گیا تو امت کس کے پاس جائے گی؟ یہ فکر امت کی, اس فکر نے, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پگھلا دیا, خون اور پسینے کو ایک کیا, شب و روز کو ایک کیا, اور اس کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے, صفحات من صبر العلماء, عربی میں, اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا, اسے ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں, میرے بھائیو, احساس ہو کہ علماء نے کتنی کتنی قربانیاں کی ہیں. علماء چونکہ شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں کوئی بات کریں, اس لیے کہ جو عالم بھی یہاں تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ علماء کی جماعت میں شامل سمجھا جاتا ہے, تو انہیں حیا آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علماء کی یہ قربانیاں ہیں, علماء کی یہ قربانیاں ہیں, علماء کی یہ قربانیاں ہیں. بہت بڑی قربانیاں میرے بھائیوں. اب یہ دیکھیے کہ تاجر بھی ہیں اور تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی, محدث بھی. انہوں نے اپنے استاد کی خدمت میں جا کر فجر کی نماز پڑھی, تہجد کی نماز پڑھی, اس میں کوئی نیا عمل دیکھا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا, پہلے سنا نہیں تھا, تو فوراً انہوں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ تو کوئی نئی بات میں نے آج دیکھی, اس کے بارے میں آپ نے مجھے حدیث نہیں سنائی ہے, آج میں جا رہا ہوں, آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجیے. اس لیے کہ اس حدیث کو سنے بغیر میں جانا نہیں چاہتا. تو استاد کی زبان سے یہ بات نکل گئی, واللہ لا احدثنک سنتن, اللہ کی قسم یہ حدیث میں تجھے 1 سال کے بعد ہی سناؤں گا. یہ بات زبان سے نکل گئی, اللہ کی قسم, لا احدثنک, لا احدثنک بعد سنتن, کہ 1 سال کے بعد ہی میں تجھے یہ حدیث سناؤں گا. اب ایک طرف تجارت کا سامان خرید چکے ہیں, اگر اسے بیچنے جاوے تو کھوٹ, وہ جو اونٹ کرائے کے لے چکے ہیں اس میں بھی اگر سودا کینسل کرنے جاوے تو کھوٹ, اور ہزاروں کی کھوٹ. مگر حدیث کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ اپنا سفر کینسل کر دیا, جو کچھ طے ہوا تھا سب کچھ کینسل, کھوٹ خالی, اور 1 سال تک وہاں پڑے رہے, طلب علم میں مشغول رہے, مگر اپنے استاد سے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ حضرت وہ حدیث مجھے سنا دیجیے تاکہ میں گھر جا سکوں. پورا سال, جب پورا پورا سال مکمل ہوا, سال مکمل ہوا تب جا کر کے استاد کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ وہ حدیث آپ مجھے ایک سال کے بعد سنائیں گے تو اب آپ مجھے سنا دیجیے. اتنی محنتوں سے میرے بھائیوں یہ علم حاصل ہوا ہے. عرض میرے بھائیوں میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ بڑی برکت کی چیزیں ہیں, ان کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے اور دل میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری بستی میں مدارس چل رہے ہیں, ہماری بستی میں مکاتب چل رہے ہیں. جس طرح مساجد سے خوشی ہوتی ہے اسی طرح مکاتب اور مدارس سے بھی خوشی ہونی چاہیے, خانقاہوں سے بھی خوشی ہونی چاہیے, دعوت و تبلیغ کے کام سے بھی خوشی ہونی چاہیے. دین کو فائدہ پہنچانے والی جو چیز بھی ہمیں نظر آئے, دین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں خوشی ہونی چاہیے. یہ تو کم سے کم درجہ ہے, کم سے کم درجہ. آگے پھر تعاون کریں تو اور زیادہ اچھا ہے. تو یہ جو بچے آج میرے بھائیوں حافظ ہو رہے ہیں, یہ حافظ جو ہو رہے ہیں یہ بڑے خوش قسمت ہیں, ان کے ماں باپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں, ان کے اساتذہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں. اور یہاں الحمدللہ ختم قرآن ہوتا ہی رہتا ہوگا, آپ حضرات اس کی فضیلتیں سنتے رہتے ہوں گے اور وقت کی قلت بھی ہے. مگر اس سے پہلے, ختم کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو آج حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں, ہمارے زمانے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حفظ قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے اور چند مہینوں کے بعد ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو آوارہ گلیوں میں گھومتے ہیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. یہ ہمارے حافظ اسماعیل منشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جنریشن کے جو لوگ ہیں ان کے جنریشن میں حافظ اور غیر حافظ میں فرق نظر آتا تھا. جیسے ہمارے اس وقت کے جنریشن میں عالم اور غیر عالم میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے کہ بھئی یہ عالم ہے, یہ لباس ہمیشہ صلاح والا پہنیں گے, یہ علماء ہے اس لیے ان کی داڑھی جو ہے شرعی ہوگی, یہ نمازوں کا اہتمام کریں گے, یہ اخلاق سے رہیں گے. تو ان کے یہ پرانے لوگوں میں جو پرانا جنریشن ہے ان میں جب ہم دیکھتے تھے حافظ اور غیر حافظ کو تو بیگن فرق نظر آ جاتا تھا کہ یہ حافظ ہے اور یہ غیر حافظ ہے. مگر یہ گزشتہ 15-20 سال سے حافظ اور غیر حافظ میں اب فرق نظر نہیں آتا. غیر حافظ بھی داڑھی منڈواتا ہے, حافظ بھی داڑھی منڈواتا ہے. غیر حافظ بھی سینما میں جاتا ہے, حافظ بھی سینما میں جاتا ہے. غیر حافظ بھی راستے میں چلتے چلتے سگریٹ پیتا ہے, حافظ بھی سگریٹ پیتا ہے. کوئی فرق نظر نہیں آتا. ماں باپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے سینے میں اتنی بڑی دولت آپ نے محنت کر کے اتاری ہے, ان کے اساتذہ نے اتاری ہے, اللہ نے فضل فرمایا ہے, تو یہ نعمت آپ کے بیٹے کے سینے میں مرتے دم تک باقی رہے اس کی بھی آپ فکر کیجیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی اچھے مدرسے میں جہاں تعلیم بھی اچھی ہو تربیت بھی اچھی ہو حصول علم دین کے لیے بھیج دیجیے. اگر عالم ہو جائے گا تو کسی نہ کسی درجے میں اس کی حفاظت ہو جائے گی, اس کا آپ خاص خیال رکھیے. اس لیے کہ جتنی بھی فضیلتیں سننے میں آتی ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے جو حافظ بن کر بھول جائے. یہ فضیلتیں کس کے لیے ہیں؟ فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو حافظ بنتا ہے, حافظ رہتا ہے اور قرآن کے جتنے حقوق ہیں ان سب حقوق کو ادا کرتا ہے. تب جا کر کے قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی, جنت کی سیڑھیاں قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کس سے کہا جائے گا؟ صاحب القرآن سے, قرآن کے ساتھی سے. مگر قرآن کا ساتھی تو بنا, سینے میں اتارا اور قرآن کا ساتھی بن گیا, اور 6 مہینے 6 سال میں قرآن کو دل سے نکال دیا تو ساتھی کہاں رہا؟ وہ جو قرآن کا ساتھی رہتا ہے, اور ساتھی کا کیا مطلب کہ الفاظ اس کے سینے میں رہتے ہیں اور قرآن کے معانی اس کی زندگی میں ہے, زندگی میں ہر وقت ساتھ. صبح اٹھتا ہے تو قرآن کے مطابق اٹھتا ہے, چلتا ہے قرآن کے مطابق اٹھتا ہے, قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے, معاملات معاشرت اخلاق عبادات سب قرآن کے احکام کے مطابق. اسے صاحب قرآن کہا جاتا ہے. یہ جو صاحب قرآن ہے اس سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اور جو قرآن کو حفظن یاد کرتا ہے اور یاد کر لینے کے بعد سینے سے نکال دیتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مصداق ہے من اعرض عن ذکری, یہ اس کا مصداق ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے یعنی سینے میں اتار کر نکال دیتا ہے یا ایک سینے میں تو رکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بہت تنگی ہوگی، بے سکونی اور بے قراری کی زندگی گزارے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھائیں گے، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا کہ کذالک اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، ہم نے ہمارے قرآن کو تیرے سینے میں اتارا تھا تو نے بھلا دیا، یا کہ سینے میں تو رکھا مگر عملاً بھلا دیا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، خاص طور پہ میرے ان تین عزیزوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اور میرے حفاظ بھائیوں سے کہ اللہ تعالی شانہ نے اتنی بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی خوب قدر کیجئے، جو قدر کرے گا وہ صاحب قرآن ہوگا، اور صاحب قرآن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، موت کے وقت بھی عزت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی عزت ہوتی ہے، قبر میں بھی عزت ہوتی ہے، حشر میں بھی عزت ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواب میں زیارت ہوئی، میں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا، تو کہا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں کو حکم کیا کہ احمد ابن حنبل کے سر پہ سونے کا تاج رکھو، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے بہترین جوڑے مجھے پہنائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے سونے کی جوتیاں میرے قدموں میں پہنائی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کس صلے میں آپ کو یہ چیز ملی، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی خدمت کے صلے میں، قرآن کی خدمت کے صلے میں اتنی مجھے عزت ملی کہ اللہ نے مجھے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کیا، بہترین جوڑا پہنایا، سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا اور سونے کی جوتیاں پہنائی، اور پھر اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے کہا اے احمد، تو جب دنیا میں تھا تو چپکے چپکے مجھ سے ایک دعا کیا کرتا تھا جو کسی کو معلوم نہیں، چپکے چپکے مجھ سے ایک دعا کیا کرتا تھا جو کسی کو معلوم نہیں، آج وہ دعا میرے سامنے کر، یہاں عرش کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں محمد ابن خزیمہ سے کہ میں نے وہ دعا شروع کر دی، وہ دعا یہ تھی، یا رب کل شیء، اے ہر چیز کے رب، بقدرتک علی کل شیء، تجھے ہر چیز پر جو قدرت ہے اس کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، کیا دعا کر رہا ہوں، اغفر لی کل شیء، یہ امام احمد دنیا میں دعا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت مانگ میرے پاس، اغفر لی کل شیء، اے اللہ تو میری ہر چیز کو معاف کر دے، حتی لا تسألنی عن شیء، یہاں تک کہ تو مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے۔ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے احمد ابن حنبل، یہ جو دعا تو چپکے چپکے دنیا میں مانگا کرتا تھا اور اس وقت میں نے تجھ سے منگوائی، جا میں نے تیری دعا قبول کر لی، میں نے تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیا اور میں تجھے بغیر سوال کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میری ملاقات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، میں نے سفیان ثوری، یہ بھی صاحب قرآن تھے، قرآن کی بہت خدمت کی تھی، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالی شانہ نے انہیں دو پر عطا کیے تھے، تو کہا کہ جنت کے ایک درخت پر سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر اڑ کر کے جنت میں مزے لے رہے تھے۔ تو محمد ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بشر حافی کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ، یہ بشر حافی تیسرے صاحب قرآن، صاحب قرآن بھائی کس کو کہتے ہیں، جو قرآن کو سینے میں اتارتا ہے، قرآن کو خوب پڑھتا ہے، قرآن کے مطلب کو سمجھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور دوسروں تک قرآن کو پہنچاتا ہے۔ کہا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واہ 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 واہ، آپ بشر حافی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا، میں ابھی ابھی اللہ کے عرش کے سامنے سے آ رہا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں خواب میں کہ میں ابھی ابھی اللہ کے عرش کے سامنے سے آ رہا ہوں، اللہ تعالی شانہ نے بشر حافی کے لیے ایک مخصوص دسترخوان بچھوایا ہے اور وہاں بشر حافی کو اپنے سامنے بٹھایا ہے اور جنت کی نعمتیں کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہے پر اللہ تعالی شانہو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بشر کھا جنت کی نعمتوں کو کھا اس لیے کہ تم میری وجہ سے کھانے کو چھوڑا کرتا تھا اور جنت کے پینوں کو پی اس لیے کہ تم میری وجہ سے پینوں کو چھوڑا کرتا تھا اور اے بشر جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو اس لیے کہ تم میری وجہ سے دنیا میں نعمتوں کو چھوڑا کرتا تھا. یہ میرے بھائیوں مقام ہوگا حاصل, دنیا میں بھی عزت, قبر میں بھی عزت, موت کے وقت بھی عزت, آخرت میں بھی عزت, کس کو؟ جو صاحب قرآن ہو. اور صاحب قرآن کا کیا معنی؟ صاحب قرآن کے دو درجے ہیں. ایک درجہ صاحب قرآن کا یہ ہے کہ حفظن یاد کر لے, حفظن یاد رکھے, بار بار پڑھتا رہے, اس کے علوم کو یا تو خود عالم ہو کر سمجھے یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھے, اس پر عمل کرے, اپنے ظاہر باطن کو ٹھیک کرے علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھ کر, اور پھر اس کی دعوت کرے, اس کی تبلیغ کرے, آگے دوسروں تک پہنچے. یہ ہے صاحب قرآن. اور صاحب قرآن دوسرے نمبر کا کہ حفظن یاد نہیں کرتا, حفظن یاد نہیں کرتا مگر بہت زیادہ پڑھتا ہے, اس کی تلاوت بہت کرتا ہے صحت کے ساتھ, 15 پارے پڑھ لیتا ہے, 30 پارے پڑھ لیتا ہے ایک دن میں, 10 پارے پڑھ لیتا ہے, 7 پارے پڑھ لیتا ہے, خوب پڑھتا ہے اور خود عالم ہے, خود عالم ہو کر سمجھتا ہے یا علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھتا ہے, پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, ظاہر کو علماء سے ٹھیک کرواتا ہے, باطن کو مشائخ سے ٹھیک کرواتا ہے, اور جو اپنی زندگی میں آیا ہے اسے دوسروں تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچاتا ہے. یہ بھی صاحب قرآن ہے. بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ حافظ ہونا شرط نہیں ہے, اگر بہت زیادہ پڑھتا ہے, سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے, یہ بھی صاحب قرآن ہے. اور اس سے بھی کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی, چونکہ اس کی زندگی میں عملاً قرآن تھا, اس کی برکت سے قیامت کے دن قرآن کے الفاظ اس کے سینے میں محفوظ ہو جائیں گے اور وہ بھی پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آج کے اس جلسے کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے, علوم کی ترویج کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کے لیے مغفرت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وہ بچے جنہوں نے تکمیل کی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, ان کے ماں باپ بھی, ان کے خاندان بھی, ان کے اساتذہ, منتظمین الفلاح اکیڈمی لساکا میں رہنے والے سب, اور جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے سب قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالی شانہ انہیں علماء ربانیین میں شامل فرمائے, الفلاح اکیڈمی کو خوب ترقیات عطا فرمائے, اور اس کو اشاعت دین اور حفاظت دین کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالی لساکا میں اور پورے زامبیا میں, پورے افریقہ میں جتنے دینی مدارس ہیں, جتنی مساجد ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, اور جس جس لائن سے دین کا کام ہو رہا ہے, اللہ تعالی شانہ سب کو ترقیات سے مالا مال فرماوے, سب کو ایک اور نیک بنائے, شیر و شکر بنائے, آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی امت مسلمہ کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ سب کے دلوں کو جوڑ دے, اور اللہ تعالی شانہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.